Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin Emin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatip Allah. Din ko samajhne ke usool o mabadi ka مطالعہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کتاب کے پہلے باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے دین کا صحیح تصور. وہ اصول جو پڑھے گئے ہیں اب ظاہر ہے جو ان کا اطلاق ہوگا, یعنی دین کو اخص کرنے کے لیے قرآن مجید کیسے سمجھنا چاہیے, سنت کیسے متعین ہوتی ہے اور حدیث سے اخذ و استفادہ کا دائرہ کیا ہے, اس کو متعین کر لینے کے بعد اب ہم دین کے ان ماخذ پر ان اصول و مبادی کا اطلاق کریں. اس اطلاق میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ محسوس کریں کہ یہ اطلاق بالکل درست ہے, نتیجہ بھی درست نکلے. آپ یہ محسوس کریں کہ اس اطلاق میں غلطی ہوئی, اس کا پورا امکان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں, اس پر نظری ہوتی ہے, الہام ہوتا ہے. جس اصول کو متعین کیا ہے انسانی سطح پر ہی اس کا اطلاق کیا جائے گا, اور انسانوں کا کوئی کام سہو و خطا سے پاک نہیں. اس کا بھی امکان ہے کہ جب اصول کا اطلاق کیا جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے کہ خود اصول کی تعین میں غلطی ہو جائے. اس لیے کہ اصول کی تعین بھی ایک انسانی کام ہے, یعنی اس میں بھی پورے دین پر بالخصوص قرآن مجید پر غور کرنے کے بعد ہی کچھ چیزوں کا استخراج کیا گیا, اور اس غور و فکر میں بھی انسان کی اپنی محدودیتیں کار فرما. اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب جب اصل دین کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں تو بہت توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کا ذہن طالب علمانہ ہے وہ خاص طور پر اس کا لحاظ کریں کہ جس آیت سے یا قرآن مجید کے جس مقام سے یا قرآن مجید کی جس مجموعی تعلیم سے یا سنت کے جس حوالے سے یا کسی حدیث سے جو بات اخذ کر کے کہی گئی ہے وہ درست کہی گئی ہے یا درست نہیں کہی. میں یہ آپ لوگوں سے بھی توقع رکھتا ہوں اور اپنے آپ کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بات اس کے نتیجے میں سمجھ میں آ جائے اس کی روشنی میں نظر ثانی کریں اور اس کو درست کریں. اس سے پہلے بھی پچھلے 15 سال کے عرصے میں جب یہ کتاب تصنیف ہوتی رہی ہے تو میں نے اپنی بہت سی آراء پر نظر ثانی کی ہے, اور یہ مجھ پر واضح ہوا ہے کہ یہاں تعبیر میں, اطلاق میں, فہم میں غلطی ہوئی ہے. تو اس میں آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں, آپ لوگوں میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ بہتر علمی پس منظر کے ساتھ چیز کو سمجھ سکتے ہیں. یہ پہلا باب دین کا ایک مجموعی تصور دیتا ہے. میں نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت سادہ ہے, یعنی دین میں اگر آپ اس کو الگ الگ کریں تو ایک تو الحکمہ کے مباحث ہیں جس کو ایمانیات اور اخلاقیات کے زیر عنوان میں بیان کر سکتے ہیں, دوسری شریعت. آپ ان دونوں کے مجموعے کو بہت دقت نظر کے ساتھ قرآن سے سنت سے الگ کر لیں گے. جیسے ہی آپ اس کو الگ کر لیں گے تو پھر قرآن مجید میں جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ اصل میں اس صحیح تصور ہی کو واضح کرتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیات جو اس تصور کو واضح کرتی ہیں, جن میں ہمارے سامنے ایک مجموعی صورتحال آتی ہے, ان کو میں نے لے لیا ہے اور ان میں سے ایک ایک چیز کو متعین کر کے جو ان آیات سے بات نکلتی ہے بس اس کو سادہ طریقے سے جانتے ہیں. یعنی جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہی طریقہ. اس انتخاب میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں غلطی ہوئی ہے یا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو زیر بحث آنا چاہیے تھا. یہ سارے امکانات موجود ہیں. میں اپنا نقطہ نظر اپنی تحقیق جو کچھ اب تک ہے وہ پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے اس سورہ وادی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو چیز بھی زیر بحث آتی ہے اس کا پس منظر واضح کر دیا جائے, اس میں اگر کچھ لوگوں کے اختلافات ہیں ان کو بھی واضح کر دیا جائے, اور ان اختلافات میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ موضوع بحث بنا کر تنقید کا تقاضا کرتی ہے تو تنقید بھی کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ سارا پچھلا مباحث کا حصہ پایا تکمیل کو پہنچا ہے. اس موضوع کے بارے میں ہماری جو پچھلی 13-14 صدیوں کی علمی تاریخ ہے اس کو اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو آپ اس موضوع پر گفتگو کرنے والے لوگوں کو, یعنی خواہ وہ جزمن گفتگو کر رہے ہوں یا بحثیت مجموعی گفتگو کر رہے ہوں, تین گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک گروہ ہمارے جلیل القدر علماء کا ہے. جلیل القدر علماء کی اس سب میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے علماء ہیں, یعنی ان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی علمی دلچسپی ہے قرآن و سنت سے, اور وہ علمی طریقے سے چیزوں کو واضح کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سید عبداللہ بن عباس ہیں یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں, اس طرح کے جلیل القدر صحابہ. بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ زیر بحث آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اسے واضح کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا صحیح تصور کے موضوع پر انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی رسالہ تصنیف کیا ہے یا کوئی باب ترتیب دیا ہے, لیکن وہی آیات ان آیات کے بارے میں یا قرآن مجید کے کسی خاص مقام کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی آراء اس سے واضح ہوتی ہے, کہیں جزوی لحاظ سے اور کہیں بحثیت میں. تو صحابہ میں بھی علماء ہیں, صحابہ کے بعد تابعین میں بھی بڑے جلیل قدر لوگ ہیں جن میں قرآن مجید کے مفسرین بھی ہیں. کبھی آپ نے اگر ہماری پرانی تفسیریں دیکھی ہیں یا دور جدید میں بھی جو آثار پر مبنی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان کو اگر کبھی دیکھا ہے, بلکہ اگر تفہیم القرآن ہی مثال کے طور پر پڑھی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام آپ کو نظر آئیں گے جو تابعین کے علماء تفسیر ہیں, جیسے مجاہد ہیں, جیسے قلبی ہیں, جیسے سدی ہیں, بہت سے اس طرح کے لوگوں کے نام نظر آئے. تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی درجے میں کلام کیا ہے. ہمارے جو فقہاء ہیں جیسے ائمہ اربعہ, اور میں نے عرض کیا تھا کہ صرف ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ بہت سے فقہاء ہیں, اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ایک پورے مدرسہ فکر کے بانی کہے جا سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ فروغ نہیں ہوا, جیسے سفیان ثوری ہیں یا امام اوزائی ہیں یا مثال کے طور پر ابن حزم ہے بعد کے لوگوں میں سے. بڑے بڑے جلیل قدر فقہا علماء وہ بھی مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں, اور جب وہ اپنی فقہ مرتب کرتے ہیں اگرچہ ان کا دائرہ وہ ہے تو وہ بھی ان موضوعات پر کہیں نہ کہیں گفتگو کرتے ہیں, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تصور ہے کہ یہ موضوعات ایسے ہیں جو اب زیر بحث آئیں گے کہ جو چونکہ دین کے اساسی موضوعات ہیں تو آدمی کسی نہ کسی زاویے سے خواہ جزمن بات کرے یا کلی حیثیت سے بات کرے بات تو کرے گا اس کے بارے میں. تو ان سے بھی ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مثال کے طور پر اصول پر کام کیا ہے, یعنی وہی اصول و مادی جو آپ پڑھ چکے ہیں, اس طرح کی چیزوں پر بالخصوص اصول فقہ پر کام کیا ہے. اچھا پھر متکلمین کے گروہ ہیں, یعنی وہ لوگ جو یونانی فلسفے سے بہت زیادہ جب مسلمان متاثر ہونے لگے تو اس پر پیدا ہوئے, انہوں نے کوشش کی کہ مذہبی عقائد کے فلسفیانہ پس منظر کو واضح کیا جائے, تو ان کو بھی بعض اوقات ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اگرچہ ان کے اسلوب بیان پر فلسفے یا منطق کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود دین کی حقیقت کیا ہے, دین کا مقصد کیا ہے, دین میں کیا چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے, یہ چیزیں ان کے ہمیں زیر بحث آ جاتی ہیں. ان میں سے بھی بعض بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے مسلمانوں کے گروہوں کو متاثر کیے, جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر جن لوگوں کا علم کلام وسعت کے ساتھ پھیلا ہوا شاعر ہے تو امام عشری اس نقطۂ نظر کے بانی ہیں, پھر اس کے بعد احناف ہندوستان کے احناف پر ماتریدی نقطہ نظر کا بڑا غلبہ ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس پر گفتگویں کی ہیں, بحثیں کی ہیں. تو ایک پوری کی پوری روایت ہے جو چلی آ رہی ہے. دور متوسط میں دو بہت جلیل القدر لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, ایک امام ابن تیمیہ اور ایک ان کے شاگرد ابن قیم. ان لوگوں کا بھی بڑا موضوع رہا ہے یہ, اس لیے کہ ان کے زمانے میں ایک تو ان کو شیعہ نقطہ نظر کے ساتھ مناظرانہ انداز میں بہت گفتگو کرنی پڑی, اور دوسرے ان لوگوں کو صوفیہ کے ساتھ گفتگو کرنی پڑی. تو مثلا ابن تیمیہ کا رسالہ تو عبودیت پر ہے, یعنی جو دین کا ایک بڑا مرکزی موضوع ہے اس پر ان کا پورا رسالہ ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں پر ان کو بحث کرنی پڑی ہے, گفتگو کرنی پڑی ہے. ابن قیم تو بالخصوص بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس میں, کیونکہ انہوں نے ابو اسماعیل حربی کی جو مشہور کتاب ہے تصوف پر مدارج السالکین, اس کی شرح لکھی. مدارج السالکین کے عنوان سے جالیس صفحے کی کتاب کی شرح تین جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے, اور وہ بڑی بے نظیر شرح, یعنی اس میں انہوں نے مصنف کا نقطہ نظر بھی بڑی دیانتداری کے ساتھ بیان کیا. اس کے اندر جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں ان سب کو بیان کرنے کے بعد قرآن و سنت کا نقطہ نظر بھی وہ جگہ جگہ واضح کرتے ہیں. تو مختلف مقامات پر دین کی بڑی اساسی چیزیں اس میں دینے کا سر مدارج السالکین اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارے موجودہ زمانے میں امام محی الدین فرائی, یعنی ان کا قرآن مجید پر کیونکہ بڑا بنیادی کام ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید سے جو علوم متفرع ہوتے ہیں ان پر بھی بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. پھر اس کے بعد میرے استاد مولانا امینا سید بھائی ہیں. تو اس طریقے سے ایک تو یہ سلسلہ ہے, یعنی ہمارے جلیل القدر علماء کا سلسلہ, یہ جو مختلف پہلوؤں سے اس موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں, اور یہ گفتگو کہیں جامع اسلوب میں ہوئی ہے, کہیں جزوی پہلو سے ہوئی ہے, کہیں اس میں بعض بنیادی آیات زیر بحث آ گئی ہیں, معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا. دوسرا سلسلہ ان علماء کا ہے جو دوسری تیسری صدی میں تصوف کی تحریک سے متاثر ہونا شروع ہوئے, اور موجودہ زمانے تک بڑے جلیل القدر لوگوں میں پیدا ہوئے. میں صوفیہ کی بات نہیں کر رہا, ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو تصوف کی تحریک, تصوف کی دعوت سے متاثر ہوئے, اور انہوں نے تصوف کو دین کی ایک بڑی غیر معمولی تعبیر کی حیثیت سے قبول بھی کیا. یہ جو تصوف کی پوری تحریک ہے, کیونکہ اس کا حوالہ بعض جگہوں پر آئے گا اس میں, اور یہ اس موضوع پر گفتگو کرنے والے لوگوں کی پوری چین ہے, ان کا ایک پورا سلسلہ ہے. یہ جو صوفیہ ہیں, صوفیہ علماء بحث کرتے ہیں اس پر, اور بعض بڑی نفیس بحثیں انہوں نے اٹھائی ہیں اس معاملے میں, اور چیزوں کو ایک خاص زاویے سے وہ دیکھتے ہیں. ان علماء میں سے میں دہرا رہا ہوں پھر, یعنی وہ علماء جو تصوف سے متاثر ہوئے, اور آپ ان کو اگر ایک جامع تعبیر سے بیان کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں متصوفین علماء یا علماء متصوفین, دونوں تعبیرات آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری, اور وہ اس وقت مجھے تصوف پر گفتگو نہیں کروں, میں اس تاریخ پر بھی کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. مجھے اس پہلو سے جو موضوع ہے اس میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے ان کا پس منظر میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. تصوف کے چار ادوار ہیں ہماری مسلمانوں کی تاریخ, ظاہر ہے کہ وہ زیر بحث ہے. تصوف کے چار بعض ادوار ہیں, ان میں سے پہلا دور وہ ہے جس میں ہمارے فقہا نے جب دین کے ظواہر پر گفتگو کرنی شروع کی, اور اپنے قانونی ذہن کی وجہ سے, یعنی یہ نہیں کہ وہ دین کی حقیقت سے واقف نہیں تھے, اپنے قانونی ذہن کی وجہ سے ان کی تعبیرات ایسی سامنے آنی شروع ہو گئیں کہ جس سے لوگوں میں ایک رد عمل سا پیدا ہوا کہ ایسے لگتا ہے جیسے قشر اہمیت اختیار کر لیا, چھلکا اہمیت اختیار کر لیا, حقیقت دین کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی, یعنی یہ بڑا ابتدائی دور ہے, اور چونکہ فقہ کا بہت بڑا مسئلہ ہوا اس کی ایک خاص وجہ ہے. کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے, اور یہ وجہ میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ علمی طریقے سے اس سارے موضوع کو سمجھ لیتے ہیں وہ نوٹ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وجہ ہے جو اصل میں پھر ہمارے علم پر ایک خاص پہلو سے اس زمانے تک مسلسل اثر انداز ہو گئے علم پر بھی, اور مجھے اجازت دیجیے اگر میں یہ کہوں مسلمانوں کے عمل پر اثر انداز ہو گئے. وہ وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم کو ملا ہے, ہم بحث کر چکے ہیں جو دین کا تنہا مرکز اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. محمد الرسول اللہ, اللہ کا دین اسلام ہے اور تمام انبیاء نے پیش کیا, لیکن ہمارے پاس وہ اب رسول اللہ کا پیش کردہ ایڈیشن تھا اس کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے, جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دین پیش کیا, یہی دین پیش کیا. ایک ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن, میں تمثیل میں عرض کرتا ہوں, کتاب نادر ہوئی نا. ایک چیز ہے وہ ابراہیمی سنت جو دین کی حیثیت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی عرصے میں ملی, تو دین تو وہی ہے. لیکن یہ دین ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کے چند احکام ہیں, میں قرآن تمثیل کے اسلوب میں بول رہا ہوں, یعنی جو بھی کتابیں لائی ہیں اس کے یہ چند احکام ہیں اور یہ اس میں سنت ہے, دو چار صفحے کے اندر آپ کو پکڑا بھی کھا رہے, ایسا نہیں ہے. قرآن میں بھی ایسا نہیں ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں ایک جرمن اسکالر مجھ سے بہت سوالات کر رہے تھے, وہ کام کر رہے ہیں مولانا اسلائی کی تدبر و قرآن پر اپنی پی ایچ ڈی کے لیے, وہ تشریف لائے تو انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ جو قرآن مجید میں بے شمار چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں, تاریخ بھی ہے اس میں, بنی اسرائیل زیر بحث ہے, مشرکین اور ان کے عقائد زیر بحث ہے, بڑے مقامی پس منظر میں بات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور خود محمد الرسول اللہ کے ذاتی معاملات زیر بحث ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے, یعنی اس کے وجود کے پھر آگے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں, میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا, لیکن جو پہلو جس پر مجھے توجہ مبذول کرانی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس نے آ کر آپ کو دین کا کنٹینٹ دے دیا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ ایمانیات ہے, یہ اخلاقیات ہے, یہ شریعت ہے, یہ تو چار دس صفحوں کی بات ہے. یعنی یہ ہم کو بھی جو تفصیلی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تو اس کے علمی پس منظر کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے, ورنہ آپ فہرست مرتب کریں تو دس بیس صفحوں میں بات مکمل ہو جائے گی, بہت مختصر سا دین ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں, یعنی ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے اس کے کچھ مخاطبین ہیں, اور ان مخاطبین کے سامنے وہ اس دین کو بھی پیش کرتی ہے اور ان کو اس قیامت صغرا کی خبر بھی دیتی ہے جو برپا ہونے والی ہے سرزمین عرب میں. اس کی میں تفصیل کی ان کے سامنے کہ یہ نوعیت ہے اس کی. اچھا یہی معاملہ بس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, یعنی بہت مماثلت ہے دونوں. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم, خود ان کی اپنی شخصیت اور اس سے جو نتیجہ نکلا, یعنی ان کے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے بس دین کا کنٹینٹ پیش کیا بلکہ کچھ نتائج نکلے, وہ نتائج تاریخ انسانی کو کم و بیش 2500 سال تک متاثر کرتے ہیں, یعنی اس کے نتیجے میں ایک پوری کی پوری تہذیبی روایت وجود میں آئی. یہ جو تہذیبی روایت وجود میں آئی اس نے بنی اسرائیل کے یا یہود کے دینی فکر پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے. بین یہی صورتحال سیدنا مسیح کے ساتھ, یعنی ان کو اس طرح کی روایت قائم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. موقع نہیں ملا تو اس کے بھی کچھ اثرات نکلے اور وہ ان کی پوری کی پوری مسیحی فکر پر اثر انداز ہوئے. ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تب ہمارے لیکن ظاہر ہے قریب کی نسبت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے انذار کیا قرآن کی شکل میں, کتاب دی, سنت کی روایت چھوڑ کر چلے گئے دنیا سے, بلکہ ایک پورا اسٹیٹ وجود میں آ گئی. یعنی یہ دین کا مسئلہ نہیں لیکن یہ نتیجہ نکلا ہے اس سارے عمل کا. وہ جو اسٹیٹ وجود میں آ گیا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس اسٹیٹ کے وجود میں آ جانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے سوچنے کا بھی ایک انداز بنا, ان کی ایک تہذیبی روایت بھی بنی, اور اس کا ایک مخصوص پس منظر بھی وجود میں آیا. یہ ساری چیزیں وجود میں آئی. تو ہمارے جو دور اول کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اسٹیٹ وجود میں, اور اسٹیٹ بھی اس طرح وجود میں آیا کہ وہ دنوں میں پھیلتا چلا گیا, یعنی ایک پوری کی پوری متمدن دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا. اتنی بڑی سلطنت وہ جو لوگ چلانے کے لیے نکلے ان کا حال کیا تھا؟ یعنی میں اس وقت ان کے اخلاقی مرتبے اور ان کی ذہانت اور ان کی غیر معمولی شخصیات پر گفتگو نہیں کر رہا, وہ تو تاریخ انسانی کا ذل سرسبد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسٹیٹ کرافٹ کے معاملے میں ریاست کیا ہوتی ہے, حکومت کیا ہوتی ہے, قانون کیا ہوتا ہے, اس میں ان کا کیا حال, وہ اسے بالکل واقف نہیں. یعنی یہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا, میں نے کئی بار ذکر کیا ہوگا کہ ہمارے جو دیوانی معاملات تھے, زمینوں کا معاملہ ہے, مساحت ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, اسی طریقے سے مالیات کے معاملات جو اسٹیٹ کے نظام میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں, عرصے تک یہ رومی زبان میں رہے اور اس کو زیادہ تر رومی غلام چلاتے رہے. یعنی عربوں کے بس کی چیز ہی نہیں, وہ بیچارے کیا جانے حساب کیا ہوتا ہے, کتاب کیا ہوتا ہے, زراعت کیا ہوتی ہے, یہ چیز کیا ہوتی ہے, ان سے واقف نہیں. تو انہی لوگوں سے بڑے عرصے کے بعد کہیں آ کے ہم نے اپنے جو ہے دیوان, یہ اس زمانے کی اصطلاح ہے, یعنی اپنے دفتر کو, اپنے سیکرٹیریٹ کے معاملات کو ہم نے عربی زبان میں منتقل, بڑے عرصے کے بعد خلفائے راشدین کے کہیں بعد آ کر اس کو منتقل کرنا شروع کیا ہے, اور پھر جا کر اس میں کامیاب ہوئے, نئے لوگ پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے اندر سے بعد میں ہوئے. تو یہ جو چیز تھی, اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ شریعت کے قانون کا ریلیشن اسٹیٹ کے معاملات کے ساتھ قائم کرنے کا مسئلہ ابتدا میں پیش آ گیا. یہ مسئلہ جب پیش پہ آیا تو ہمارے ہاں, آپ کبھی امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پہلے خیال ہوا کہ میں فلاں علم میں کمال حاصل کروں, پھر خیال ہوا کہ اس میں کمال حاصل کروں, اور آخر میں میں نے محسوس کیا کہ فقہ, یعنی ہر دور کی ایک چیز ہوتی ہے, فقہ کیا ہے, یعنی قانونی تفصیلات جس میں شریعت تو زیر بحث آتی ہے لیکن اس کے بعد فرد اور معاشرے اور بالآخر ریاست کے ساتھ قانون کیسے ریلیٹ کرتا ہے, یہ مسئلہ ہمارے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا. اور جب کوئی مسئلہ ریاست اسٹیٹ معاشرے کی طرف اہمیت اختیار کر جائے تو ذہین لوگ زیادہ تر اس جانب متوجہ ہوتے ہیں. میں صرف اس کی ایک مثال دوں گا اس معاملے میں جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ میں نے یہ ذکر کیوں کیا. یہ بحث ہو گئی کہ ایمان تو بڑی بنیادی چیز ہے, ایمان یہ کیا کم و بیش ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے فقہاء نے اس کا جواب دیا کہ نہیں ہو سکتا. اب نہیں ہو سکتا تو اگر آپ قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے بات, یعنی میری عدالت میں اگر ایک آدمی آئے مجھے اس کے مسلمان کی حیثیت سے حقوق متعین کرنے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 90% مسلمان ہے یا 10% مسلمان ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. یعنی قانون کی نگاہ میں یا وہ مسلمان ہوگا یا مسلمان نہیں ہوگا, یہی ہوگا نا. تو ایمان جیسے مشہور ہمارے بیان کیا جاتا ہے, بڑی بحث ہے آپ لوگوں میں جن لوگوں کا علمی پس منظر, وہ جانتے ہیں کہ ایمان لا یزید ولا ینقص, ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے, قانونی لحاظ سے بالکل ٹھیک, لیکن ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے, ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یعنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک واقعہ ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. ایمان کی ہماری حالتیں بہت غیر معمولی بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہم بڑی پستی میں گرے ہوئے ہیں, ایمان کی کیفیات کے بھی اپنے درجے ہیں. تو ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے گھٹتا بھی رہتا ہے ہمارے حالات کے لحاظ سے, ہمارے تصورات کے لحاظ سے, ہماری مشغولیتوں کے لحاظ سے, ہماری کیفیات کے لحاظ سے, جو آزمائش ہم کو دنیا میں پیش آتی ہے اس کے لحاظ سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اعتماد کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے. یعنی اس ایمان کے مظاہر سے آپ پہچانیے, بہت غیر معمولی نماز بھی ہوتی ہے, بڑے اڑتے ہوئے دل کے ساتھ نماز بھی ہوتی ہے. تو ایک فقیر جو ہے یا قانونی ذہن رکھنے والا آدمی جب ایمان کا ذکر کرے گا تو وہ اس کو قانون کے زاویے سے دیکھے گا, اس میں وہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. وہ جب نماز کو دیکھے گا جو ایمان کا بہت بڑا مظہر ہے, بلکہ سب سے بڑا مظہر ہے دین میں, اس کو جب دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا اس میں سجدہ ٹھیک ہو گیا, رکوع ٹھیک ہو گیا, 9 آگاہ پہ سجدہ ہونا ہے تو وہ زمین پہ آ گئے ہیں, 8 پہ ہونا ہے تو وہ آ گئے ہیں, یہ اس کا موضوع ہے. یعنی اس کو یہیں سے دیکھنا ہے. یہ جب وہ یہاں سے دیکھے گا چیزوں کو تو دین کی حقیقت کے معاملے میں اضطراب پیدا ہوگا فطری طور پر, یعنی یہ چیز مسئلہ بن جائے. جب یہ مسئلہ بن جائے تو غلط دیمن پیدا ہوگا. تو تصوف کا پہلا دور وہ ہے, یہ سب دراز نفسی کی جو ضرورت پیش آئی وہ اس کی پیش آئی میں یس کر سکوں کہ تصوف کا پہلا دور وہ ہے کہ جس میں ایسے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے جن لوگوں نے اس فقہی اسلوب کے خلاف احتجاج کیا, کوئی نیا نقطہ نظر نہیں پیش کر رہے ہیں. یہ جو آپ فضائل بن عیاض کا یا بشر حافی کا یا اس طرح کے بہت ابتدائی زمانے کے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں, تو ان لوگوں کے ہاں اصل مسئلہ یہ تھا, یہ کیا چیز ہے, ایمان کی حقیقتیں زیر بحث آنی چاہیے, لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق کس درجے کا ہے اور کیسا ہونا چاہیے, ان کو اللہ تعالیٰ کے عوامر اور نواہی کے بارے میں صرف قانونی تقاضے نہیں پورے کرنے چاہیے. قانونی تقاضوں کی آخری صورت وہ ہے نا کہ جس کو ہمارے ہر کتاب الحیل سے تعبیر کرتے ہیں, ایک فقیہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ اچھا آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے اور قانون کی گرفت سے بھی بچنا چاہتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا طریقہ ہے. مشہور ہی لائن کہ بھائی زکوٰۃ کے لیے تو حولانے اور ضروری ہے, سال گزرنا چاہیے مال پر, 11 مہینے ہوئے بیوی کے نام ہبہ کر دیا, زکوٰۃ کا مہینہ گزر دے بھی دے, نہ 12 مہینے پورے ہوں گے نہ زکوٰۃ دے رہی نہ بتائے, تو یہ یعنی اس کی منفی حد ہے. اس کے قانونی پہلوؤں کے معاملے میں یہ ابتدائی زمانہ تھا اور اس میں سارا زور اس پر تھا کہ لوگ تلاوت کریں, لوگ نماز پڑھیں, لوگ دین کی طرف توجہ کریں, لوگ دین کی حقیقت کو دیکھیں, وہ ان رذائل سے بچیں جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں, غیبت ہے, تحقیر ہے, دوسرے لوگوں کے بارے میں بدظنی ہے, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بڑی زیر بحث آئیں بعض لوگوں کے ہاں. اور جو ایک یہ فقہا لوگ جو تھے, ظاہر ہے کہ وہ ریاست میں بڑی ان کو پذیرائی حاصل ہوتی, ایک پورا اسٹیٹ کا نظام تھا. آج کے زمانے میں دیکھیں نا کہ ہمارے پاس بھی جج بن جائے تھے, اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے نا, تو اس زمانے میں فقہا ہی تھے کہ جو عدلیہ کا سارا نظام چلا رہے تھے اور اس کو سنبھالے ہوئے تھے, اور چونکہ قانون سے واقف ہوتے تھے تو انتظامی عہدے بھی زیادہ تر اسی طرح کے لوگوں کو ملتے تھے, تو ان کا سوسائٹی میں بھی ایک مقام, اس سے دنیا کی طرف رغبت, دنیا طلبی, اور جو دنیا طلبی کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, یعنی کسی کی ٹانگ کھینچنا ہے, کہیں حسد ہے, کہیں کینا ہے, کہیں بغض ہے, اگرچہ داڑھی بھی ہے, اگرچہ شلوار بھی مسرر ہے, اگرچہ فقیر بھی ہیں, تو یہ جو چیزیں تھیں ان کے خلاف رد عمل سے پہلا دور وہ جو ہمارے یہاں, میں تصوف کی عالمی تاریخ پر گفتگو نہیں کر رہا, وہ بہت قدیم, یعنی وہ تو ہندوستان میں ویدانت بلکہ ویدوں کے دور میں دیکھیں تو آپ کو اس کے سارے کے سارے, بلکہ آخری دور کی چیزیں جو ہمارے ہیں وہ وہاں آپ کو مل جائیں گی, نو افلاطونیت میں آپ کو مل جائیں گی, افلاطون کے ہاں اس کے احساسات آپ کو میسر آ جائیں گے, یعنی وہ قدیم چیز ہے, بلکہ یہودی جو فقہا اور ربی اور فریسی ہیں ان کا ذکر آتا ہے, ان کے ہاں سب چیزیں مل جائیں گی. لیکن میں مسلمانوں کے ہاں یس کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجدید دین کے بعد پہلے مرحلے میں اس طرح کے لوگ تھے جو ابتدا میں صوفی کہلانے لگے, تو یہ ان کا پہلا دور ہے. اس دور کا خاتمہ ہوا ہے ذوالنون مصری اور جنید بغدادی پر, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے دور کی ابتدا کی. ان کے ہاں آپ کو اب ترک دنیا, رحمانیت, زہد اور فقر کی بڑی ہی انتہا پسندانہ تعبیرات یہ آپ کو ملنا شروع ہوتے, لیکن ابھی بھی معاملہ یہی ہے, یعنی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا. اب جنید کے رسائل چھپ گئے ہیں اور ان سے بعد دوسری باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ان کی نسبت ان کی جانب بہت متحققانہ نہیں ہے, اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں, مجھے تصور پر اس پر گفتگو نہیں کرنی, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں دین کے صحیح تصور کے معاملے میں جو چین ہے وہ کیسے بنتی ہے. پہلا دور وہ ہے, دوسرا دور جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ان صوفیوں کا ہے کہ جن کے یہاں ربانیت, ترک دنیا, زہد, فقر, یعنی یہ تصور پر کبھی گفتگو مان لو کس حد میں پہنچ گئی, یعنی اس کی وہ آخری حد ہے نا جس کو امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ بھائی آپ کو دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے, تو بحث یہ ہو گئی کہ وہ اگر نہیں رکھیں گے تو مثلا چور گھر میں آ گیا, اگر تو وہ مایوس ہوگا تو مایوسی کے علاج کے لیے کچھ رکھ لیے تو ملے گا کیا اس کو, یہ لطیفہ ہے, لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا غیر معمولی اشتغال پیدا ہوا اس معاملے میں, ترک دنیا, زہد اور اس طرح کی چیزیں بالکل آخری انتہا تک پہنچی, اور ان کے لغائے شوائے کبھی تصور پر گفتگو ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں دو بڑی اچھی کتابیں آ گئی ہیں اس موضوع پر, ایک ہمارے ڈاکٹر عبدالقادر لون کی کتاب ہے جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اور اب انہوں نے اس کو تفصیل کر کے لکھ دی ہے, مطالعہ تصوف کے نام سے ہندوستان کے چھپ گئی, ڈاکٹر عبید اللہ فہد کیا نام ہے ان کا, ان کی تصوف کے نام سے بھی چھپ گئی ہے, اور الطاف احمد آزمی صاحب جو مدرسۃ الاصلاح کے لوگوں میں سے ہیں، ان کی کتاب بات الوجود پر بہت اچھی چھپی، اس کا مقدمہ خاص طور پر بہت اچھا ہے. تو اچھی کتابیں اردو میں بھی آ گئی ہیں. یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ کتاب الروح پڑھیں اور رسالہ کشاریہ پڑھیں اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں، ظاہر ہے وہ قدیم انداز کی کتابیں ہیں، آدمی کے لیے پڑھنے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے. تو ان کتابوں کے اندر بہت اچھا خلاصہ آ گیا ہے ان تمام چیزوں کا، فخر کیا ہے، زہد کیا ہے، تجرد کیا ہے، توکل کیا ہے. اس میں صوفیہ یہ ان کا دوسرا دور، یعنی اس میں ان کی موضوعات یہ ہے کہ اس دور کے بعد جو تیسرا دور ان کا ہے وہ دور وہ ہے جس کو شاہ ولی اللہ نے حماد میں توجہ کے دور سے تعبیر کیا. حماد بہت اچھی کتاب ہے، ان کی بہت مختصر کتاب ہے، اور اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے تصوف کے مختلف ادوار کو بہت اچھا کیٹیگرائز کر دیا. تو توجہ کا دور، توجہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ توجہ نہیں جو آپ اس وقت میری طرف مقبول فرما رہے ہیں، یعنی مشاہدہ حق کے لیے متوجہ ہونا، آدمی کا حقیقت الحقائق یعنی ذات خداوندی اس کی طرف متوجہ ہونا، توجہ اس طرف کی ہے. تو یہ توجہ جو ہے یہ تیسرے دور میں نمایاں ہوتی ہے، اور یہ توجہ کی مراقبہ، انہماق، ذات خداوندی کی صفات کا مشاہدہ، اس کی طرف لو لگانا، یہ اس جگہ پر ہی ہے. یعنی ابھی یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی، یہ بھی ایک پورا کا پورا دور ہے صوفیہ کا، صوفیہ سے متاثر علماء کا، کہ جس میں وہ اس طریقے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر چوتھا دور وہ ہے جس میں حلاج اور ابن عربی اور یہ لوگ پیدا ہوئے، پانچویں چوتھی صدی میں آ کے، جو دور ابھی تک چل رہا ہے، یعنی جو چوتھا دور ہے اس کا، کہ جس کے اندر اس توجہ اور اس انہماق نے آگے بڑھ کر، یعنی مشاہدہ صفات سے آگے بڑھ کر پھر حقیقت الحقائق تک رسائی، اور فاطر و مفطور کا باہمی تعلق، خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق، کیسے یہ تخلیق ہوئی ہے اور اس تخلیق کی اپنی حقیقت کیا ہے، کائنات کیا ہے، یعنی یہ مسائل پھر فکری مسائل غیر معمولی توجہ کا موضوع بن گئے ہیں، جس کے بعد بحث الوجود اور اس طرح کے مختلف نظریات وجود پذیر ہوئے. تو یہ چار گوئیں سمجھ لیجیے کہ ادوار ہیں، ان چار ادوار میں یہ سارا مکمل ہوا ہے. ہمارے ہاں دو بہت بڑے آدمی ہیں جو علماء، صوفیہ کہنا چاہیے یا متصوف علماء کہنا چاہیے، تو بہت بڑے آدمی ہیں، جن میں سے ایک بالکل اس ابتدائی دور میں ہے جب یہ پایا تکمیل کو پہنچ رہا تھا، اور ایک پر اس کی ریاست ختم ہوئی ہے اس سارے علم کی، یعنی پہلے امام غزالی اور آخر میں امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی. یہ اس چین کے بہت بڑے لوگ، یعنی جس حد تک بھی آپ بڑے غلط بول سکتے اسی درجے کے لوگ، یہ اس چین کے لوگ، یعنی جب پایا تکمیل کو پہنچ گیا. یہ میں نے اس لیے اس تاریخ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو لوگ تصوف پر گفتگو کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یہ بھی مذہب میں چیزیں بحث آ جاتا ہے نا بہت، تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ادوار چار ہے تو پھر جو بحث ہوگی اس کے لحاظ سے چیز نکال کے پیش کر دی جائے گی. یعنی ابتدائی دور کی چیزیں جو ہیں ان میں آپ کو جو کچھ ملے گا وہ بہت سادہ ہوگا، اس پہ اعتراض کرنا مشکل ہوگا. یعنی آپ یہ کہیں گے بھائی اگر دنیا سے کچھ بے رغبتی اور دین کی طرف توجہ اور تلاوت اور ذکر اور نماز کا اشتغال، ان میں کیا چیز تھا آپ کے اعتراض ہے. بڑی دقت نظر سے کوئی آدمی میرے جیسا اگر ہندی کی زندگی کرنے بیٹھ جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اعتراض ہے مشکل ہوگا. تو آپ دیکھیں کبھی موجودہ زمانے میں جو تصوف کے علم سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، مطلب گفتگو کریں نا، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو کلام کر آپ کو وہاں لے جائیں. تو وہاں جب آپ پہنچتے ہیں، میں یاد کر رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کا پورا زمانہ ہے جس سے گزرا. موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں مثلاً مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی نے کوشش کی کہ پھر ایک مرتبہ ذرا معاملات کو درست کیا جائے. تو وہ کرتے کیا ہیں، یعنی اگر میرے جیسا کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہوگا تو پہلا اور دوسرا دور سامنے رکھ دیں گے، اور اگر کوئی حقیقت شناس، رمز آشنا، اسرار سے واقف، یار جانی آ گیا ہے، باقی کا دور سامنے رکھ دیں. یعنی یہ جو چیز ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوتی رہتی ہے. میں چونکہ تصوف پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہی، تو اس میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چین ہے پوری کی پوری. اس چین میں امام غزالی، شاہ ولی اللہ اور بعض جو بڑے لوگ ہیں وہ زیر بحث آئیں گے نا، وہ کیا کہتے ہیں ان موضوعات کے بارے میں. تو جب میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے متصوف علماء یہ رائے رکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ بڑے لوگ ہیں، اس سے مراد گلی بازار میں بیٹھنے والے صوفی نہیں، ان سے مجھے کوئی دلچسپی ملے گی. اگر ہمارے جلیل القدر اہل علم نہ متاثر ہوتے اس طرز فکر سے تو یہ ہمارے کوئی اطلاع کرنے کی چیز نہیں تھی اس بات میں. دوسرا تھا. تیسرے جو ہے وہ امت فی رجب ہے, پوری کی پوری امت ہے اپنی ذات میں, وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مولودی ہیں. یعنی ایک ہی آدمی ہے اور ایک ہی آدمی جو ہے وہ ایک پوری کی پوری اس موضوع پر تعبیر کا بانی بھی اور خاتم بھی ہے. یعنی بظاہر نہیں لگتا کہ اب مزید معاملہ آگے بڑھے گا, کیوں نہیں لگتا یہ میں بھاگ بحث کروں گا, لیکن اس وقت کم سے کم ایک پوری دنیا ہے جو اس سے متاثر ہوئی, اور وہ بھی ایک دوسرا زاویہ نظر ہے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے. تو یہ تین یوں سمجھ لیجیے کہ دین کا صحیح تصور پر جب ہم گفتگو کریں گے تو یہ تین چین ہے ہمارے اہل علم کی. یہ علماء ہے, صوفیہ والی چین کو بھی آپ علماء کی پوری چین سمجھیے جو متاثر ہے اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ زیر بحث آئے گی اور اس میں جگہ جگہ اس کے حوالے بھی ہوں گے. پہلے اس لیے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ جب میں کوئی بات کہوں تو اس پہ آپ کے علم میں رہے کہ کیا چیز ہے. جیسے وہاں اصول پڑھ رہے تھے تو وہاں ابو حنیفہ زیر بحث آ جاتے تھے, شافعی زیر بحث, احناف زیر بحث آ جاتے تھے, امام شافعی زیر بحث آ جاتے تھے. تو یہاں یہ بزرگ ذرا کم اور یہ جو تینوں سلاسل ہیں یہ زیادہ زیر بحث آ جاتے. آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے اور میں دیکھنے کے باوجود بسے بسر سے کام لے رہا ہوں.
سر پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے یہ سعود بھائی کھول سے دور خوشحال اللہ کے اوپر بیان کیا,
چوتھے دور کی ابتدا بلکہ پایا ہے تکمیل کو پہنچ گیا چوتھا دور ابن عربی اور منصور حلاج اور اس طرح کے بزرگوں کے نام, اور اس پایا تکمیل پر پہنچے ہوئے دور کے جلیل القدر دو علماء ہیں, ایک امام غزالی اور شاہ. یعنی یہ چوتھا دور ان کے اوپر آ کے شروع بھی ہوا اور پایہ تکمیل کو پہنچ گیا, اپنے کمال کو پہنچ گیا, اس کے بعد وہی جاری. یعنی اس کے بعد شاہ ولی اللہ تک بھی جاری, بلکہ اب تک وہی جاری. اگر آپ سوال نہ سوچتے بیچ میں تو یہ بات اتنی خراب نہ ہوتی, بہت اچھے ہیں. تو یہ گویا سمجھ لیجیے کہ مجھے جو جن بزرگوں کے افکار خیالات کا ایک تقابل جگہ جگہ شاید کرنا ہوگا تو میں نے اس کا ذکر کر دیا. وقت کتنا ہے؟
13 منٹ.
بہت بہت کچھ بھی نہ کریں تب بھی. تو دین کا صحیح تصور, دین کا صحیح تصور خاص اس موضوع کے بارے میں موضوع کے لحاظ سے بھی چند باتیں تمہید میں عرض کر دیں گے. ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اس عنوان کو عنوان بنا کر ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں لکھی ہے, اور بھی ممکن ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر یہ بحث پوری قوت کے ساتھ نہ چھڑ جاتی تو اس کتاب میں بھی شاید اس کو موضوع نہ بناتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ چیز جو تھی یہ اصل میں دین کو بیان کرتے وقت مختلف جگہوں کے اوپر زیر بحث آ جاتی ہے. اس کو بالکل الگ سے موضوع بنا کے عنوان کے طور پر بیان کرنے کا جو محرک ہے تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں سے بہت بحث شروع ہوئی, اور اس بحث کی جو وجہ ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص برصغیر میں پہلا بڑا مسئلہ تو پیدا کیا علامہ اقبال نے. یعنی ان کو دین کو بحثیت مجموعی دیکھنا تھا اور ایک فلسفی اور حکیم کی حیثیت سے یہ ان کے مزاج کا تقاضا بھی تھا, ان کی علمی پس منظر کا بھی تقاضا تھا. چنانچہ ان کے جو مشہور خطبات ہیں اسلام, اس میں اس سے متعلق چیزیں تفصیل سے زیر بحث آئیں اور بعض بڑی نازک بحثیں انہوں نے اس معاملے میں چھیڑی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی دو تین ادوار ہیں. پہلا دور ان کا وہ ہے کہ جس میں نظام الدین اولیاء کے جب وہ مدار پر گئے ہیں ہندوستان رہتے ہوئے تو مسیح قدر سے اونچا مقام ہے تیرا, فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. یعنی وہ ایک متصوفانہ روایت جو ان کو اپنے والد سے ملی یا اپنے پس منظر میں ملی وہ ہے ان کا زمانہ. پھر کچھ تھوڑی جیسے ہی آدمی کے فکر میں میچورٹی آتی ہے, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر, ایک فلسفہ وجود پذیر ہونا شروع ہوا ہے, تو ان کے ہاں پھر تصور پر کچھ تنقیدیں. اور وہ اصل میں دو ہی ہیں بنیادی طور پر, یعنی ایک متصوفین کا ترک عمل کا معاملہ ان کے ہاں بہت تنقید کا موضوع بنتا ہے, اور ایک تصوف کی جو بہت وجودی تعبیر ہے جو اب ہمارے سامنے آخری تعبیر ہے, اس میں یہ جو جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ جو انائے مفرد ہے, ایک تو انائے مطلق ہے ذات خداوندی, یا یہ کہ میری خودی, یہ تو خودی مطلق ہے, یہ ایک پوری بحث ہے ان کی. یہ کنسٹرکشن کی جو خطبہ ہے دی ہیومن ایگو والا, اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کی گفتگو کی. تو وہ اس میں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی صوفیہ کی پوری چین میں نفی ہوتی ہے, تو وہ اس پر شدید تنقید کرتے ہیں. چنانچہ اسرار خودی کا جو پہلا ایڈیشن تھا سب کو معلوم ہے کہ اس میں افلاطون کے اوپر بڑی شدید تنقید تھی, گوسفند آل قدیم میں سے ایک گوسفند اور راہب قدیم, اور اس طرح کے انہوں نے الفاظ پہ بڑا اس پہ احتجاج ہوا, پھر انہوں نے نکال دیا وہ شاعر, اور پھر ایک دوسرے طریقے سے وہی بات اس میں انہوں نے بیان کی. اس میں ہنگامہ ہو گیا پورے ہندوستان میں, کہ اس وقت تو ہندوستان دار التصوف تھا یہ زمانے میں انہوں نے لکھ لی. تو یہ تیسرا پھر ان کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں وہ ریکنسٹرکشن بھی انہوں نے لکھی اور جاوید نامہ بھی لکھا ہے, تو اس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے تصوف کی تعبیر ہی کے بارے میں یہ کمنٹ کیا کہ اسلام کے تصور حیات و کائنات کی شاید سب سے زیادہ بہتر تعبیر ہے. یعنی یہ آخر میں پھر ان کے ہاں یہ چیز ہوئی, ایک تو ان کی وجہ سے دین, یعنی دیکھنا یہاں بھی لفظ تعبیر استعمال ہوا ہے, یہ موضوع بحث بن گیا. اس کے بعد مولانا مودودی نے اگرچہ اس موضوع پر کوئی چیز دین کا صحیح تصور یا دین کی تعبیر کے عنوان سے نہیں لکھی, لیکن چونکہ انہوں نے ایک بڑی ہی منفرد, بڑی ہی غیر معمولی, بڑی ہی لوگوں کو متاثر کرنے والی, ایک دنیا کو ہلا ڈالنے والی, میں یہ مبالغہ بھی نہیں عرض کر رہا, یہ واقعہ ہے کہ پوری دنیا اس سے تحریکیں اٹھ کھڑی ہیں, اس کے نتیجے میں تعبیر پیش کر دی. اور وہ تعبیر جب انہوں نے پیش کی تو یہ اس طرح کا کوئی عنوان بنا کے تو نہیں پیش کی, لیکن ظاہر ہے کہ زیر بحث ہے. پہلے سب سے پہلے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں بڑی تفصیل سے یہ چیز زیر بحث آئی, سب سے اس کے جو واضح بیانات ہیں وہ آپ کو وہاں ملیں. پھر انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ انہیں اپنی اس بات کو جسے وہ اپنے مخصوص صحافیانہ اسلوب میں بیان کر رہے ہیں علمی دلائل سے بالکل موقع کرنا چاہیے, تو انہوں نے اپنی وہ کتاب لکھی جو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں کے نام, ان کی سب سے زیادہ علمی کتاب کہی جا سکتی ہے, بہت مختصر سی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے گویا اپنی تعبیر کو بہت علمی طریقے سے بیان کیا, اگرچہ یہ لفظ نہیں استعمال کیا, لیکن وہ پوری کی پوری کتاب کا مقدمہ ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ دین کی حقیقت اور دین کے بعد بنیادی پہلو جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے لوگوں کی توجہات کا موضوع نہیں رہے, تو اس وجہ سے الہ رب دین عبادت یہ جو چار بنیادی اصطلاحات ہیں ان پر میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. تو پوری کتاب میں صرف ان اصطلاحات کی تشریح ہے, لیکن وہ تشریح علمی طریقے سے پورے کے پورے کانسیپٹ کو پیش کر دیتی ہے, ڈیولپ کر. تو یہ خیر وہ ان کی جو باقی چیزیں لوگ بہت پڑھتے ہیں, اس کو کس نے پڑھا ہوگا, زیادہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں, بلکہ ہمارے مولانا مینا سنسلائی صاحب کا حال یہ تھا کہ جس زمانے میں اس تعبیر پر بحث چلی تو کسی نے کہا کہ مولانا وحید الدین خان نے کتاب لکھی ہے تعبیر کی غلطی, تو انہوں نے کہا کچھ اور ٹھیک ہے جو تعبیر کی غلطی کا حوالے کروں, صورتحال یہ تھی. تو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں, یہ مولانا مودودی کی وہ کتاب ہے جس نے اس کو علمی طریقے سے انہوں نے اسٹیبلش کیا, دلائل کے ساتھ بتایا ہے, قرآن مجید کے وہ مقامات زیر بحث لائے ہیں, اس پر گفتگو کی ہے, اس کو موقع کیا ہے کہ یہ ہے میرا نقطہ اس معاملے, میں دین کو ایسے دیکھوں. پھر اس پر ہماری علمی تاریخ میں جو چند شاندار تنقیدیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک تنقید, میں شاندار کا لفظ جو ہے یہ تائید کے پہلو سے نہیں بول رہا, یعنی تنقید کا ایک شان ہوتی ہے, غلط ہے جیسے اس کی ایک علمی شان ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, اس میں تنقید کرنے والے نے محنت کی ہے, وہ مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے تعبیر کی غلط ہے. یعنی پہلی مرتبہ یہ تعبیر کا لفظ انہوں نے اس موضوع میں استعمال کیا, اور یہ بتایا کہ مولانا مودودی صاحب کی ساری انٹرپریٹیشن میں بقول ان کے کہ دین الٹ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا، یہ تو نہیں اعتراض کر سکتا کہ اس میں کوئی چیز دین کی نکال دی گئی ہے یا کوئی چیز دین میں ڈال دی گئی ہے، لیکن ایسے سمجھو کہ ایک درخت کو پکڑا گیا ہے اور پکڑ کر اس کی جڑیں نہیں اوپر کر دی گئی ہیں اور اس کا تنا جو ہے زمین میں ڈال دی گئی ہے، یا یوں سمجھو کہ بس ہے جس کو الٹا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور اب اس کے پہیے اوپر گھوم رہے ہیں اور چھت نیچے رکھا ہے۔ تو یہ میں نے تمثیل میں بیان کیا اس بات کو، اس لیے کہ اس درجے میں انہوں نے اس کو موضوع بحث بنایا، اور موضوع بحث بنانے کے بعد اس پہ علمی تحقیق، ان کتاب بہت غیر معمولی کتاب ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، چھپ رہی ہے، تعبیر کی غلطی، جس کا انہوں نے ایک عام لوگوں کے خلاصہ لکھ دیا، دین کی سیاسی تعبیر، یہ بہت مختصر، یعنی تعبیر کی غلطی خالص فنی کتاب ہے، اس میں انہوں نے قرآن کی چار بنیادی اصطلاحوں میں سے ایک ایک موضوع کو لے کر اس کو میرے بحث لا کر یہ بتایا ہے کہ اس نے علمی لحاظ سے کیا غلطی ہے، فنی لحاظ سے کیا غلطی ہے، زبان بیان کے لحاظ سے کیا غلطی ہے، یہ میرے بحث یہ نہیں کہ اس نے ٹھیک کیا غلط کیا، لیکن ان کی اس کتاب کی وجہ سے تعبیر دین کا صحیح تصور، اس کتاب کو آپ پڑھیں تو اس کتاب کے کا پہلا حصہ تو وہ ہے جس میں ان کی خط و کتابت ہے، جس میں انہوں نے اپنی کتاب چھاپنے سے پہلے مولانا مودی سے بھی خط و کتابت کی ہے، جماعت کے بڑے اکابر سے بھی کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ میری غلطی مجھے سمجھا دی، تو وہ خط و کتابت ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ وہ ہے جس میں وہ اس تعبیر کو زیر بحث لائے، یعنی اس کی غلطی انہوں نے واضح کی مختلف ابواب میں، اور پھر اس کے آخر کے بعد جو ایک چیپٹر ہے تصور دین، یعنی دین کا کم و بیش اسی طرح عنوان ہے، دین کا صحیح تصور یا اس طرح کچھ، جس میں انہوں نے اپنے لحاظ سے بیان کیا ہے کہ ان کے خیال میں کیا نقطہ نظر ہے۔ تو ان کی اس کتاب کی وجہ سے دین کا مجموعی تصور کیا ہے، دین اصل میں کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، تعبیر کیا چیز ہوتی ہے، تعبیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ زیر بحث ہے۔ یعنی علامہ اقبال اس سارے معاملے کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے اور متصدفانہ تعبیر کو کم و بیش آخری زمانے میں جاوید نامہ اور ریکنسٹرکشن میں تو کم و بیش انہوں نے تصویر کر دی اس کی حیثیت ہے، تو ان کے حوالے سے زیر بحث آ گئی۔ مودودی صاحب کے اس کام نے اس کو غیر معمولی، اور یہ نہ زیادہ زیر بحث آتی اگر وہ اس پر یہ شاندار تنقید نہ لکھتے، یعنی یہ غیر معمولی تنقید انہوں نے اس کے اوپر لکھ دی، اور تنقید لکھنے کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی دانش کے مطابق کہ میرے خیال میں دین کو ایسے دیکھنا چاہیے یا دین حقیقت میں اس طریقے سے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس موضوع کو موضوع بنا کر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا خیر، یہ تو محرکات ایک دوسری جنگ دین کیوں چھڑ گئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اہم ترین موضوع، یعنی یہ موضوع بنے نہ بنے، بنانے کا محرک کوئی بنے یا نہ بنے، لیکن یہ ہے ایک بڑا اہم موضوع۔ بھائی دین کے اجزاء تو لوگ بیان کریں گے، نماز یہ ہے، عبادت یہ ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، دین بصیرت مجموعی ہے کہ اصل میں تو آپ کی جو بات کی ساری چیزیں ہیں وہ ریلیٹ کریں گے نا اس سے اپنی روح کے لحاظ سے، دین ہے کیا بحثیت مجموعی، تو دین ہے کیا بحثیت مجموعی، یہ ہے اصل میں باپ کا موضوع جو ہے بھائی، دین بحثیت مجموعی کیا ہے، دین کا ہم ایک مجموعی کانسیپٹ کیا قائم کرتے ہیں۔ اس میں میں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ میں نے متصوفانہ تعبیر پر تنقید کی ہو یا مولانا مودودی کی تعبیر پر تنقید کی ہو، میرے نزدیک جو صحیح تعبیر ہے جو میرا اس کتاب میں طریقہ ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، لیکن جب میں پڑھاؤں گا تو ظاہر ہے کہ یہ تقابل کرتا چلا جاؤں گا کہ اس میں کیا مسائل ہیں، وہ کیسے لیتے ہیں اس بات کو اور میں کیسے اس بات کو لیتا ہوں۔ آپ یہ سوال ابتدائی میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی پھر یہ تینوں نقطہ ہے نظر میں کس جگہ کیٹیگرائز ہوتا ہے تمہارا نقطہ نظر۔ میں نے اس طرح غرض کیا تھا کہ چونکہ اس موضوع پر کوئی متعین کام نہیں ہوا اور اس زمانے ہی میں اس کی ضرورت پڑی ہے اور یہ کام ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ تو نہیں ہے کہ میں تعین کے ساتھ کہہ سکوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جلیل القدر علماء کی جو چین ہے، اگر یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے، یعنی میں اپنے علم اور مطالعے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں، تو وہی نتائج کو جاننا، یعنی یہ جو نقطۂ نظر ہے یہ اصل میں وہی نقطۂ نظر ہے، وہ جب کبھی بھی اس کے کسی جز پر بات کرتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں یہ اس پریسیجن کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ اچھا، یعنی آپ وہ سب کو پلٹ ڈالیں، وہ جہاں جہاں کوئی جزوی بحث بھی کرتے ہیں دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یا آپ کو بعض چیزوں کے بارے میں خاموشی محسوس ہوگی और या ये महसूस होता है कम बेच यही बात दूसरे उसलूब में दूसरे अंदाज में यही बात कह रहे हैं, तो मैं इसको उससे रिलेट कर सकता हूँ। एक तरह से मकसद पाना ताबीर और बाद में मगर सर की ताबीर के मुकाबले में ये कदीम तरीन ताबीर है, या इस लिहाज से जिस लिहाज से उसकी मैंने वजाहत कर दी, कोई गलत फहमी उसमें ना हो। इस प्रिसीजन के साथ इस तरीके से मुतय्यन करके इस तरह के सायात को मौजू बनाकर इस पर पहली बार मैंने लिखा है जिस तरीके से ये याद हुआ है। लेकिन भारत में किसी ना किसी पहलू से चीज़ें तो मेरे साथ ही रहती है। तो अब मेरा ख्याल ये है कि वक्त हो गया, तो हम दूसरी नशस्त से पस मंजर की गुफ्तगू बहुत हद तक हो गई। अब इंशाल्लाह इसका